بسم الله الرحمن الرحيم. علامت شرارت نفس، ایک ملفوظ ہے، نفس کی شرارت کی علامت. فرمایا، تھانہ بھون میں ایک خان صاحب حاجی صاحب کے پاس ہر روز دوپہر کے وقت آ بیٹھتے. دوپہر کے وقت آرام کرنے کا ہوتا ہے گرما میں خاص طور پر. حضرت حاجی صاحب بہت ہی خلیق تھے، سخت تکلیف ہوتی تھی مگر سب گوارا کرتے تھے. آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے اور بیٹھے ہیں. جب اسی طرح کئی دن ہو گئے تو حافظ زامن صاحب نے فرمایا کہ خان صاحب، آپ تو رات کو جورو کی بغل میں لیٹ کر سوتے ہو اور اب تک اپنے کام کاج کرتے رہتے ہو، اور جب سب کاموں سے فارغ ہو جاتے ہو تو بزرگوں کو پریشان کرنے آ جاتے ہو. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ رات کو کیا کام کرتے ہیں؟ ساری رات تو اپنی آنکھیں پھوڑیں اور دن کو آپ سے باتیں کریں تو کیا یہ آدمی نہیں ہے؟ ان کو آرام کی ضرورت نہیں ہے؟ خبردار، اگر اب آئے تو ٹانگیں توڑ دوں گا. فرمایا، ہر شخص کا مزاج حق تعالیٰ نے جدا جدا بنایا ہے. مزاج کا فرق کوئی بری چیز نہیں ہے، خیر ہونی چاہیے، شرارت نفس نہ ہو. اور اس کی پہچان یہ ہے شرارت نفس کی کہ جب ہم کو کسی کو مسئلہ بتا دیں، جب ہم کسی کو مسئلہ بتلا دیں اور لوگ اس پر ہم کو سخت سست کہیں اور ہم کو غصہ آئے، تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ گستاخی اگر دوسرے شخص کے ساتھ اس کے مسئلہ بتلانے پر کی جائے تب بھی غصہ آتا ہے یا نہیں. اگر غصہ آتا تب تو یہ خدا کے واسطے ہے، اور اگر دوسرے کے لیے نہیں آتا اپنے لیے آتا ہے تو یہ محض شرارت نفس ہے. اور شفا غیظ ہے، غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے، ورنہ مسئلہ تو دونوں جگہ وہی ہے. اگر غیظ کا سبب رد حق ہے تو دونوں جگہ ہونا چاہیے. اسی طرح اگر خوشی ہو تو اس کی بھی پہچان یہی ہے کہ اگر خوشی کی وہی بات دوسرے کو حاصل ہو تب بھی خوشی ہوتی ہے یا نہیں. اگر دوسرے کو وہ چیز حاصل ہوئی تو بھی خوشی ہوتی ہے، اس کا مطلب وہ خوشی اللہ کے لیے. اگر وہ خوشی کی بات دوسرے کو حاصل ہو تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی، تو پھر وہ شرارت نفس ہے. فرمایا، جو لوگ حالات کو قال سے سمجھنا چاہتے ہیں، آدمی کے اندر جو کیفیات ہوتے ہیں ان کو حال کہتے ہیں. قال کے معنی بولنا، تو جو حال کو قال سے سمجھنا چاہتے ہیں یہ ان کی سخت غلطی ہے، کیونکہ حالات میں یہی کچھ مبادی حالیہ ہوتے ہیں، بدو ان کے پیدا ہوئے کیوں کر سمجھ میں آ سکتے ہیں. میں نے اپنے بچپن میں ایک چھوٹی سی کتاب دیکھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ کسی لڑکی نے اپنی سہیلی سے دریافت کیا کہ شادی ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں بھی بتلا دو. اس شادی شدہ نے جواب دیا کہ جب تم مجھ جیسی ہو جاؤ گی خود جان لو گی. فرمایا کہ ایک تو ایسے حالات کا مسئلہ ہے، حال جو ہے جب خود گزرتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے، بولنے سے نہیں سمجھ میں آتا. اور آدمی میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک بولنے کے ذریعے سے اقرار کرنا، بولنے کے ذریعے سے ماننا، بولنے کے ذریعے سے عمل کرنا، اور ایک ہے جو ایمانیات ہیں ان کے اندر حال پیدا کرنا، اس میں ایک خاص شان لانا، اپنے اوپر اس کی کیفیت کو طاری کرنا، وہ دوسری چیز ہوتی ہے. تو صوفیہ کے پاس اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ قال والا نہ ہو، حال والا ہو. بولنے والے سے زیادہ کیفیت والا ہونا، یہ صوفیہ جو ہے نا محنت کر کے وہ چیز پیدا کراتے ہیں. فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میرے اوپر قرضہ بہت ہو گیا ہے، ہمیشہ دعائیں کرتا ہوں مگر ایک نہیں قبول ہوتی. اور قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، حالانکہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. سب پریشان ہوں، آپ ہی دعا کر دیجئے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں. میں نے لکھا ہے کہ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تو شیطان تک کی بھی دعا قبول کر لی کہ قیامت تک کے لیے عمر دے دی. اور فرمایا کہ لوگوں کو اس سے دھوکہ ہوتا ہے، انی اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. چونکہ یہ مطلق ہے, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے جواب دیا ہے, بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء, کہ جب تم اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو, تمہاری پکار سے تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے اگر چاہے. اس کے ساتھ مقید اگر خدا چاہے گا اور مناسب ہوگی تو قبول ہوگی. تو دنیاوی امور میں دعا جو ہے وہ بے آئین ہی قبول ہونا ضروری نہیں ہوتا, یہ بتانا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ کچھ امور تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بندے کے اختیار کوشش کو دخل ہے, اور کچھ ایسے امور ہیں جن میں بندے کے اختیار اور کوشش کو دخل نہیں ہے, بندے کے اختیار کو کوئی دخل نہیں. تو جن باتوں میں دخل ہے ان میں کوشش کے ساتھ دعا کرنے سے برکت ہوتی ہے. جن میں بندے کے اختیار کو دخل ہے, کوشش بھی پوری کرے پھر دعا بھی کرے تو برکت ہوتی ہے, تنہا دعا سے کچھ نہیں ہوتا. جیسے کوئی ملازمت چاہتا ہے, جس لائن کی وہ ملازمت چاہتا ہے اس لائن کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے پھر دعا بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت فرما دیں گے. مثلا یہ کہ انجینئرنگ کی ڈگری کی ہوئی ہے تو کوشش کا حصہ ہے, پھر اپلیکیشن بھی دے رہا ہے کوشش کا حصہ ہے, جہاں جہاں جاب خالی ہوتی ہے وہاں ٹرائی کر رہا ہے کوشش کا حصہ ہے, اور اس کے ساتھ دعا بھی ہو رہی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے, برکت ہو جاتی ہے اس میں. ایک آدمی انجینئرنگ کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے, انجینئرنگ پاس ہی نہیں کی ہوئی اس نے, انجینئرنگ پاس کی ہوئی ہے لیکن کسی کو اب درخواست ہی نہیں دے رہا کسی کمپنی میں جا کے, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. تو جن باتوں میں کوشش کو دخل ہے ان میں کوشش کے ساتھ دعا کرنے سے برکت ہوتی ہے, تنہا دعا سے کچھ نہیں ہوتا. جیسے کوئی اولاد کے واسطے دعا کرے اور نکاح نہ کرے تو ہرگز قبول نہ ہوگی. آسمان سے کوئی ٹپک گیا بچہ, گھر میں سو کے اٹھے تو پتا چلا کہ گھر میں ایک اور بچہ آیا ہوا ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اور جو امور غیر اختیاری ہیں جیسے بارش, تو صرف دعا سے دعا قبول ہو جاتی ہے, اس میں کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی. کب جو ان کی مصلحت کے خلاف نہ ہو, یہ تو ہمارا بھی محاورہ ہے, جیسے کہ بچوں سے خوش ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ جو تم مانگو گے وہی دے دیں گے, تو کیا سنکھیا مانگے تو بھی دے دیں گے, زہر مانگا بچہ تو بھی دے دیں گے کیا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بچے کے مناسب ہوگی وہ دیں گے. ہاں یہ تفصیل امور دنیاوی میں ہے, آخرت کے متعلق جو سوال کرے گا وہی عنایت ہوگا کیونکہ وہ مقصود ذات ہے. فرمایا کہ اہل بدعت اور جملہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی ایسی مثال ہے جیسے شیطان کی, کہ کمبخت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو سجدہ بھی نہیں کیا حالانکہ یہ اللہ کا حکم تھا, اور ان کی اولاد سے زنا اغلام کراتا ہے اور عار نہیں ہوتی, اس بے حیائی کا بھی کوئی ٹھکانا ہے؟ سجدہ کرنے میں تو آپ کو خاک و نار یاد آئے کہ میں آگ سے ہوا انہیں خاک سے ہوا, اور پھر اس خاک کے نیچے آ پڑتا ہے, اس کا کچھ بھی خیال نہیں. اسی طرح اہل دنیا کی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو خلاف کرتے ہیں اور ان کی ادنا ادنا مخلوق کے سامنے سجدے کرتے پھرتے ہیں. مسجدوں میں سجدہ کرنے سے آر آتی ہے اور قبروں پر جا کر ناک رگڑنے سے آر نہیں آتی. بہت سے رئیسوں کو دیکھا ہے کہ وہ مسجد میں آنا اپنی حقارت سمجھتے ہیں اور قبروں کی خاک اپنے منہ کو ملتے ہیں. زکات دینے میں دم نکلتا ہے اور ڈوم اور میراثی اور طوائفوں میں خوب خرچ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اہل اللہ سے نفرت کرتے ہیں اور شیاطین کا اتباع کرتے ہیں. انبیاء پر تان اور ساحروں پر اطمینان کرتے ہیں, انبیاء پر تان کرتے ہیں اور جادوگروں پر اطمینان کرتے ہیں. بلی سے خوف اور شیر سے بے فکری, خالق سے بے نیازی اور مخلوق کی غلامی کرتے ہیں. جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے, دست بوسی چون رسید از دوست شاہ, پائے بوسی اندر اندم شد گناہ, اور اس پر اپنے کو جنید وقت اور شبلی سمجھتے ہیں. علماء تصوف کی کچھ اصطلاحیں یاد کر لی ہیں اور مطلب خاک نہیں سمجھتے. فرمایا کہ بعض لوگوں کو بغیر سختی کے شفا نہیں ہوتی، یہ میرا بارہا دفعہ کا مشاہدہ ہے. بعض لوگ اگر چاہتے ہیں کہ واقعی ان کی اصلاح ہو تو سختی کرنا پڑتا ہے تو ہی ہوتی ہے. اب لوگ مجھے سخت کہتے ہیں، اور بتلائیے جب مجھے پورا یقین ہو جائے کہ بغیر سختی کے فلاں شخص کی یہ بیماری نہیں جائے گی، بیماری سے مراد روحانی بیماری، تکبر کی بیماری، حرص کی بیماری، اس کو بھی بلا کے اندر بٹھا لو. وہ جو ہے نا جب ہم لوگ ذکر وغیرہ میں بیٹھتے ہیں تو یہ لوگ بھاگم بھاگی کرتے ہیں، ہاں ادھر آؤ سامنے سب، کوئی جانا نہیں آسے. تو گھومتے رہتے ہیں جب ہم لوگ ذکر وغیرہ میں ہوتے ہیں، کام میں ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ پیچھے کھیل نیچے کھیلتے ہیں سارے. ادھر عورتوں میں بھی یہ ہے کہ کسی بچے کو چھوڑ نیچے جانے نہ دیں بچوں کو. گزشتہ مجلس میں نیچے پولیس آ کے دیکھ رہی تھی کہ بچے جو ہے نا پھر رہے کیوں، بڑے باہر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ گیٹ کے باہر بچے نظر آئیں گے تو پولیس تو تشویش میں آ جائے گی، یہاں پرابلم کریٹ ہو جائے گا. چنانچہ ایک شخص حضرت والا کے پاس آیا کہ حضرت میرا جی عیسائی ہونے کو چاہتا ہے. ایک صاحب نے کہا میرا جی عیسائی ہو جانے کو چاہتا ہے. حضرت والا نے ایک چپت رسید کیا اتنی زور سے کہ منہ پھر گیا، اور جب ادھر پلٹا تو دوسری طرف دوسرا، اور فرمایا کہ آپ کا خدا ہونے کو کیوں نہیں دل چاہتا؟ عیسائی ہونے کو چاہتا، خدا ہونے کو کیوں نہیں چاہتا؟ کمبخت عیسائی ہو کر تو غلام رہے گا، خود عیسائی کیوں نہیں بن جاتا؟ اور عیسائی ہونے میں پھر خدا کی غلامی کرنی پڑے گی، تو خدا ہی کا دعوی کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر ایک لات رسید کی کہ جا دور ہو یہاں سے. پھر وہ خانقاہ سے نکل کر بھاگنے لگا تو ڈانٹ کر فرمایا کہ باہر کیوں جاتا ہے، مسجد کیوں نہیں جاتا؟ وہ خوف زدہ ہو کر مسجد میں جا بیٹھا. تھوڑی دیر کے بعد میں آ کر کہنے لگا کہ میرے سارے شبے جاتے رہے. یہ سختی کی مثال دینا، بعض بیماری سختی سے ہی جاتی ہے اور تسکین ہو گئی. اس کے بعد ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص اپنی نیک بیوی کو چھوڑ کر ایک بازاری عورت کے پاس جایا کرتا تھا. حالانکہ بیوی بہت حسین اور خدمت گزار بھی تھی، مگر یہ ایک نہ سنتا تھا. اس بیوی نے سوچا کہ آخر یہ کیا بات ہے، ہم بھی تو معلوم کریں اس میں وہ کون سی خوبی کی بات ہے جو ہم میں نہیں ہے. معلوم ہوا کہ وہ نخرے کیا کرتی ہے بازاری، اور جب اس کے یہاں جاتے ہیں تو 10-20 گالیاں سنا دیتی ہے اور 2-4 پاپوش لگا دیتی ہے. جب یہ گھر آئے تو ان بیوی سے کچھ کام کہا تو ان بیوی نے اول تو خوب گالیاں سنائی اور پھر جوتا لے کر مارا، بس سیدھے ہو گئے اور کہا کہ اب سب نعمتیں گھر میں ہو گئی ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں. بازے ایسے رہتے ہیں کہ نخرے نہیں کرتی بیچاری، اس سے خدمت گزار ہے، نیک ہے، فرما بردار ہے، تو ان کا جی نہیں لگ رہا، ان کا جی باہر لگ رہا جاتے. جاہل صوفی روزے نماز کو فضول اور وظائف اور اذکار کو اصل کہتے ہیں. روزے نماز کی اتنی اہمیت کی بات نہیں کریں گے، وظیفے خوب پڑھوائیں گے، یہ 2000 پڑھو، یہ 6000 پڑھو، یہ 5000 پڑھو، یہ پڑھو. حالانکہ ذکر و شغل بغیر حج نماز روزے زکات کے سب بے فائدہ ہے، کیونکہ ذکر و شغل تو نماز روزے کی تقویت کے لیے ہے. ذکر و شغل وغیرہ جو بتایا جاتا ہے وہ نماز روزے کی تقویت کے لیے ہوتا ہے. اصل میں یہ ارکان تو بمنزل پودوں کے ہیں، اور ذکر اور شغل مراقبہ وغیرہ یہ مثل پانی کے ہیں. اب اگر کوئی احمق پودوں کو کھود کر پھینک دے اور پانی برابر جاری رکھے تو اس احمق کے بارے میں کوئی کیا حکم لگائے گا؟ فرمایا لوگ مجذوبوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بہت معتقد ہوتے ہیں اور ہر پاگل کو مجنون سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مجنون ہر پاگل مجذوب ہی ہوا کرے. اس میں ایک نقطہ ہے جس کی وجہ سے لوگ مجذوبوں کے طالب ہیں، وہ یہ ہے کہ مجذوب جو کچھ کہہ دیتا ہے وہی ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے کہنے سے نہیں ہوتا، وہی من جانب اللہ ہوتا ہے. یعنی جب کوئی کام من جانب اللہ ہونے والا ہوتا ہے تو ان کو اس کا انکشاف ہو جاتا ہے، اس کا کشف ہو جاتا ہے، نہ کہ وہ کام ان کے کہنے کی وجہ سے ہوا ہے. بلکہ ان کا کہنا اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ ہونے والا تھا. اگر یہ نبی کہتے تب بھی ہوتا. اس کی مثال ہے جیسے تار بابل کے پاس آتا ہے اور اس کے لکھ کر لوگوں کو تقسیم کر دیتا ہے. پہلے زمانے میں فون وون کا اتنا رواج نہیں تھا, تار وہ آیا کرتا تھا, کیا بولتے تھے اس کو, ٹیلیگرام جو ہوتا تھا, اس کو لکھ کر لوگوں میں تقسیم کرتا تھا. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو چاہتا ہے لوگوں کو خبر کر دیتا ہے, بلکہ اس کے پاس دوسری جگہ سے خبر آتی ہے, اس کو لکھ کر تقسیم کرتا ہے. اس میں ان کو دخل نہیں. اگر اس پر یہ آمد نہ ہو تو کچھ نہیں لکھ سکتا. اب اگر کوئی اپنی بیوقوفی سے تار والے کو مٹھائیاں نذرانے پیش کرنے لگے تو اس میں کسی کا کیا نقصان ہے اور اس بیوقوفی کا کیا علاج ہے؟ یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ خبریں اس بابو کے اختیار میں, چاہے اچھی خبر دے چاہے بری خبر دے. حالانکہ بابو کو اس کے اخفاء اور اظہار میں, ظاہر کرنے میں اور چھپانے میں کوئی اختیار نہیں. بلکہ اگر تم اس کو برا بھی کہو گے تب بھی وہ اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتا. غرض کے مجذوب وغیرہ کے قول کا کچھ اثر نہیں ہوتا. لوگ ناحق اپنا وقت خراب کرتے ہیں. دعا سالک سے کرانی چاہیے, مجذوب سے نہیں, بلکہ دعا سالک سے کرانی چاہیے کہ ان کی دعا کا اثر ہوتا ہے اور وہ خلاف انکشاف بھی دعا کر سکتے ہیں, بخلاف مجذوب کے, مجذوب کو کہ اس کو خلاف انکشاف کی دعا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی. اس میں جب کھل جاتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے پھر وہ تھوڑی اس کے خلاف دعا کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی. فرمایا کہ میں نہ دوسروں کا غلام بنتا ہوں نہ دوسروں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں. اصل چیز اصول صحیحہ ہیں. میں خود بھی ان کا اتباع کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی انہی کے اتباع کا مشورہ دیتا ہوں. راحت اصول پر چلنے اور باقاعدگی سے کام کرنے میں ہے. فرمایا ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جب حاجی صاحب بولتے ہیں تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی مراد ہوتے ہیں, بہت صاحب کمالات تھے, عالم کی بہت قدر کرتے چاہے وہ مرید ہی کیوں نہ ہو. حاجی صاحب اپنے مرید, اپنے عالم کی قدر کرتے چاہے وہ ان کا اپنا مرید ہی کیوں نہ ہو. عالم, بلکہ عالم صوفی کو اپنے مسند پر بٹھاتے. پھر فرمایا عالم قابل قدر ہے, اگر صوفی بھی ہو تو پھر زیادہ قابل تعظیم ہے. اصل میں عالم کی قدر اس لیے نہیں کی جاتی کہ انہیں نیک ہے یا بزرگ ہے. عالم کی قدر اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کو قرآن اور حدیث کا تفصیلی علم حاصل ہے, جب کسی کو ضرورت پڑے تو مسئلہ صحیح بتا دے گا. تو جس کو دین پر چلنا ہے جب وہ مسئلہ جاننا چاہے گا تو عالم ہوگا تو ہی مسئلہ معلوم ہوگا. اگر عالم نہیں ہوگا تو مسئلہ نہیں معلوم ہوگا اس کو, تو کیسے ہدایت پر کیسے چلے گا, وہ صحیح راستے پر کیسے چلے گا. تو صحیح راستہ بتانے والا, صحیح راستہ جس کو معلوم ہے وہ ہے وہ. اب اگر انہیں اس کے ساتھ نیک ہے تو اور اچھی بات ہے, لیکن اگر انہیں نیک نہیں ہے تو پھر بھی قابل, ناقابل قدر, قابل قدر نہیں ہے ویسی بات نہیں رہتی, کیونکہ جو چیز کی وجہ سے اس کی قدر ہے وہ تو ہے اس کے پاس. فرمایا آج کل فہم مفقود ہے, ہر شعبہ خراب ہو چکا ہے. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے ایک صاحب نے 2-3 لاکھ روپیے خرچ کر دیے تھے اور کہا تھا کہ اے کہ یک دیدار تو دیدار ہاتھ, اے نثار دید تو دینار ہاتھ, تیرے دیداروں میں سے ایک دیدار پر ہزاروں دینار قربان ہیں. فرمایا کہ اب کسی میں نہ صحیح طلب ہے نہ صحیح شوق ہے, نہ پہلے اللہ والوں سے اور علماء سے ملنے, ان کے پاس بیٹھنے کو ایک بڑا شرف اور بڑی سعادت سمجھا جاتا تھا, کیونکہ اس کے بعد اللہ کا علم ہے, آسمان کا علم ہے, قرآن کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, صحیح بات معلوم ہو جائے گی. اللہ کی عادتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرید کے کمالات پیر کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتے تاکہ مرید شیخ سے مستغنی نہ ہو جائے. اگر انہیں خود ہی باکمال ہو گیا اور لوگوں کو اس کے کمالات نظر آنے لگے تو انہیں انڈیپینڈنٹ ہو جاتا, اور انڈیپینڈنٹ ہو گیا اور اپنے بڑے کے مکہ محتاج اپنے کو نہیں دیکھا تو فیض رک جاتا. اور ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب بندوں سے یہ قاعدہ ہے کہ جب کبھی وہ ماں سے اللہ سے محبت کرنے لگیں اللہ کے غیر سے تو ان پر بلا اور تکلیف نازل کر دیتا ہے. غصہ دلانے والی حرکت پر غصہ آنا چاہیے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ جس کو غصہ دلانے پر بھی غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. طبیعت کے خلاف ہے نا, نیچر کے خلاف بات ہے. اور فرمایا جب غصے کی کوئی معذرت کر لے, جس بات پر غصہ آیا ہے اسے معافی چاہ لے, معذرت کر لے, اور وہ قبول نہ کرے غصے کی وجہ سے تو وہ شیطان ہے. تو نہ گدھا بننا چاہیے نہ شیطان بننا چاہیے. ناگواری کی بات پہ ناگواری ہوگی پھر کوئی معذرت کرے تو جان دو بھائی چھوڑو پھر سخت ہوں. فرمایا کسی کو بخار تھا, حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اچھا ہوا پہلے تو مسلم تھے, جو آدمی تھا وہ مسلمان ہوتا ہے نا, پہلے تو مسلم تھے اب بخاری بھی ہو گئے. اسی طرح ایک موقع پر کسی نے درد کی شکایت کی کہ درد ہو گیا, فرمایا کہ لوگ درد کی تلاش میں ہیں اور تم کو مفت میں مل گیا. اہل اللہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. فرمایا کہ مجھ کو نہ کشف ہوتا ہے نہ اور کچھ, محض تجربہ ہے جس سے اندازہ لگا لیتا ہوں اور وہ درست ہوتا ہے. اصل میں یہ فراست تھی, حضرت کے پاس فراست صادقہ تھی. اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, ڈرو تم بچو تم اللہ کی مومن کی فراست سے, چونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جائزہ ہو جاتا ہے, لے لیتا ہے بندہ جب کسی میں تقوی اور نور ایمانی ہوتا ہے. عشق را نازم کے یوسف را ببازار ور ببازار آورد, ہم چو صنعا زاہد را زیر زنار آورد. عشق کو مجھ پر ناز ہے, عشق کو مجھ پر ناز ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسے حسین کو بازار میں لاتا ہے اور صنعا جیسے زاہد کو زنار پہنا دیتا ہے. مولوی غوث علی شاہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں فرمایا کہ ان کے پاس نافہموں اور بیلوں کا خوب علاج تھا. جو آدمی بہت بےہدا بےخوب ہوتا ہے اس کو بیل بھی بولتے ہیں نا اپنے. ایک دفعہ ایک امیر نے آ کر کہا کہ آپ کیمیا جانتے ہیں؟ غوث علی شاہ صاحب کہا کہ جانتا ہوں. اس نے کہا مجھے بتلائیے. کہا کہ نہیں بتلاؤں گا, کیا میں تمہارا نوکر ہوں کہ بتلاؤں؟ اسی طرح باتیں ہوتی رہیں. پھر مولوی صاحب نے ایک کو کہا کہ زمین پر فلاں چیزیں لاؤ, وہ کوٹ کر ان کے سامنے رکھی گئیں. کہا کہ امیر صاحب کھائیں یہ کیمیا ہے. امیر کب کھانے والے تھے؟ پھر پہاڑ سے ایک درویش مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ کوئی کیمیا کے متلاشی امیر صاحب آئے تھے؟ کہا ہاں. کہا ان کو میں نے بھیجا تھا. کہا یہ تم نے کیا حرکت کی؟ کہا کہ میں نے خیال کیا کہ ایسوں کو علاج غوث علی شاہ صاحب ہی اچھا جانتے ہیں, مجھے بھیجا تھا. فرمایا کہ غالب کو ایک مرتبہ جنازہ پڑھانا پڑ گیا, مرزا غالب کو. پہلے چونکہ کبھی ان کو جنازہ پڑھانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا, شاعر آدمی تھے, یاد بھی ایسا ہی تھا, جنازے میں آگے کھڑے ہو کر اس مضمون کی دعا کی, یا اللہ مجھ کو آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں, پھنس گیا ہوں, آپ میرا پردہ رکھیں اور اس مردے کو بخش دیں. غالب نے اپنے رنگ میں بہت الحاح اور عجز سے بارگاہ عزدی میں دعا کی. بعد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نے اس مردے کو خواب میں بہت خوش دیکھا تو حضرت شاہ صاحب نے اس کی وجہ معلوم کی تو کہا کہ غالب کی دعا اللہ نے قبول کر لی. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی. حضرت مولانا گنگوہی قدس روح کے ذکر کے سلسلے میں فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی نے ایک بار فرمایا کہ اگر حضرت حاجی صاحب اور حضرت جنید بغدادی دونوں ایک جگہ ہوں, حضرت حاجی صاحب مارشد رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر اور حضرت جنید بغدادی پرانے بزرگوں میں سے ہیں, حضرت حاجی صاحب اور جنید بغدادی دونوں ایک جگہ موجود ہوں تو میں حضرت حاجی صاحب کی موجودگی میں حضرت جنید بغدادی کو دیکھوں گا بھی نہیں. مراد یہ تھی کہ طالب کا کام یہ ہے کہ پوری طرح اپنے شیخ کی طرف متوجہ رہے. دوسری طرف توجہ کرنا اگرچہ وہ اپنے شیخ سے افضل ہی ہو اس کے لیے موجب تشویش ہے اور تشویش سلوک میں نقصان دہ ہوتی ہے. فرمایا کہ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت جوشیلے اور صاحب جلال تھے, مریدوں کو لٹ سے پیٹا پیٹا کرتے تھے, ڈنڈا لے کے اسے مارا کرتے تھے مریدوں کو. ان کی عصا کو لوگ مولا بخش اور ان کے جوتے کو لوگ روشن دماغ کہا کرتے تھے, کیونکہ وہ مارتے تھے اسے دماغ روشن کر دیتے تھے مار کے. فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کے یہاں کھانا کم کھانا اور کم سونا نہیں ہے, بات کم کرنا اور کم لوگوں سے ملنا یہ ضروری ہے. صوفیہ کے پاس یہ ہے کہ کم سے کم لوگوں سے ملو اور بقدر ضرورت بات کیا کرو, چونکہ جو آدمی جتنا لوگوں سے زیادہ ملنے کا عادی ہوگا اتنے زیادہ اس سے بے اعتدالی ہوگی. کب کب کہاں کہاں کیا کیا گناہ ہو رہا کیا کیا غلطی ہو رہی خیال نہیں رہتا, جتنا زیادہ ملاقاتیں ہوں گی اتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی. وہ آیا اس نے غیبت کر دی, وہ آیا اس نے چغلی کر دی, وہ آیا اس کے سامنے آپ نے کچھ کہہ دیا, فضول باتیں کر دی, بےہودہ باتیں ہو گئی, کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہوتا ہے. دشمنیاں, حسد, کینے, کپٹ, معاملات میں خرابی, لین دین میں سب زیادہ ملنے سے پیش آتی ہیں چیزیں. اور زیادہ بات کرنے کا بھی مطلب وہی ہے کہ زیادہ بات کرنے سے کون سی بات کب کیسے ہوئی, صحیح ہوئی, غلط ہوئی, کچھ اندازہ نہیں رہتا. تو سلوک میں دو چیزوں کو بہت ضروری بولتے ہیں اللہ والے, ایک یہ کہ ملنے کی عادت کم کر دینا لوگوں سے, جو خواتین دوسری عورتوں سے زیادہ نہیں ملتی بڑی مزے میں رہتی ہیں, کوئی پنچایتی نہیں ان کو, اور جن کے کان پہ ہر وقت فون لگا ہوا رہتا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی, وہ ہمیشہ تشویش میں رہتی ہے, کام تو کچھ ہوگا نہیں, تشویش ہو جائے گی ایک اچھی خاصی پریشانی, یہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. اس زمین میں فرمایا کہ حاجی صاحب کا بستر عمدہ اور بیٹھنے کی جگہ صاف صاف اور سفید اور گھڑی بھی سامنے موجود اور تمام ضروریات صفائی سے رکھتے تھے, بےہدہ لغو چیزوں کو نہیں بڑھا رکھا تھا. کسی نے کہا تھا کہ نواب واجد علی تو ویسے ہی بدنام ہے, نوابی تو حضرت حاجی صاحب کے یہاں ہیں. حضرت حاجی صاحب بہت ٹھنڈا پانی پیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہر بن منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے. فرمایا کہ میں دیوبند جاتا ہوں تو چھوٹا بن کر جاتا ہوں, حکیم الامہ صاحب فرما رہے کہ جب میں دیوبند جاتا ہوں تو تھوڑا چھوٹا بن کر جاتا ہوں, اگرچہ اب سب مجھ سے چھوٹے رہ گئے ہیں, جو بڑے بڑے تھے وہ وفات پا چکے ہیں. فرمایا کہ لوگ جنید اور شبلی کی قدر کرتے ہیں اور حضرات صحابہ کی نہیں کرتے, وجہ اس کی یہ ہے کہ حقائق نہیں جانتے لوگ, اور وہ لوگ حقیقت پسند لوگ تھے, حقائق والے لوگ تھے. فرمایا کہ زمانہ صبر کا ہے نہ کہ جوش خروش کا, آج کل جوش خروش سے کام نہیں چلتا, صبر اور برداشت سے کام چلتا ہے, اوائڈ کرنا, صبر کر لینا, کسی نے کچھ کہا آپ خاموشی سے چلے جائیے, صرف اتنا ہی آئے گا کہ اس نے کہا مجھے, اس نے مجھے ہاتھ دکھا دیا, اس نے مجھے انگلی دکھا دی, وہ ہے نا اتار کے گاڑیاں دے رہا تھا, کرتے رہتے نا لوگ. تو جو آدمی نکل کے چلا گیا خاموش ہو کے وہ مزے میں رہتا ہے, اور جو الٹ گیا جوش میں وہ اور پنگے میں آ جاتا ہے, پھر وہ دو اور تین کو اور لا کے سناتا ہے, پھر لڑائی کی نوبت آ جاتی, پھر شکایت کی نوبت آ جاتی, پھر آگے بات بڑھ جاتی. یہ مطلب ہے مررت على اللئیم یسبنی فمضیت ثم قلت لا یعنینی, جب کسی کمینے پر میرا گزر ہوتا ہے اور وہ مجھے گالی دے رہا ہوتا ہے تو میں وہاں سے چلا جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں کہہ رہا, وہ کسی اور کو کہہ رہا ہے, بس اس کا حل وہ ہے کہ وہ مجھے نہیں کہہ رہا, وہ کسی اور کو کہہ رہا ہے, فیصلہ ختم. اب تو کوئی دوسرا کسی اور کو کہہ رہا ہو تو آدمی بلا وجہ لگا لیتا کہ وہ مجھے ہی کہہ رہا ہے, حالانکہ ہمارے بڑوں نے جو بات بتائی وہ ہے کہ جو تمہیں ہی کہہ رہا ہو تو تم اپنے لیے راستہ صاف کرو کہ وہ مجھے نہیں کہہ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ مزمم کہنے لگے محمد کی جگہ. محمد آپ کا نام ہے, محمد میں نے تعریف کیا ہوا, تو مشرکین کو تو سب دشمنی ہو گئی تھی آپ سے, تو کہنے لگے یہ تعریف کے قابل کہاں ہیں, انہوں نے تو باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا, بھائی کو بھائی سے الگ لڑوا دیا ہے, میاں بیوی میں لڑائی کر دیے. ظاہر ہے کہ جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی, لوگ اسلام لائے, تو جو پہلے سے شرک میں کفر میں تھے ان کی آپس میں نہیں بن رہی تھی, تو پھر انہوں نے مزمم نام رکھ دیا حضور کا, برا آدمی, تعریف کے قابل آدمی کے بجائے مذمت کے قابل آدمی, ایسا بولنے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ملامت کو اور تان کو میرے نام سے کیسے ہٹا دیا, میں تو محمد ہوں, میرے کو تو بول ہی نہیں رہے, وہ تو مزمم کو بول رہے جو بولنا ہے. عافیت کا راستہ یہ ہوتا ہے, وہ جو کچھ بھی بول رہے ہیں, برا بھلا بول رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, تبصرے کر رہے ہیں, بےحودگی کر رہے ہیں, وہ مزمم کے ساتھ کر رہے ہیں, میں مزمم ہوتا ہی نہیں, میں تو محمد ہوں, یہ بچاؤ کا راستہ ہوتا ہے, نہیں تو میرے کو بولا کیسا, یہ ٹکراؤ کا راستہ ہے, یہ جوش خروش کا راستہ ہے. ہماری بہنوں کو خاص طور پر اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہر بات کو اپنی طرف لگانے میں بڑی انسیت رکھتی ہے. اس نے ویسا کہا تو وہ مجھے ہی کہہ رہی تھی, اس نے ویسا دیکھا وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی, وہ دونوں کھسکس کر رہے تھے وہ میرے ہی بارے میں ہو رہا تھا. وہ پھر آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں ہوتی ہیں, جتنی ہوتی تھی جتنی دوری ہوتی وہ اور زیادہ ہوتی ہے, اور زیادہ ہوتی ہے, اور زیادہ ہوتی ہے. ترک تعلقات میں آج کل بڑی آزادی ہے, سب سے بڑی آزادی تعلقات کو توڑ کے چھوڑ دینا بقدر ضرورت چند لوگوں سے رکھنا, بلکہ جن لوگوں سے مناسبت ہے, جن کے ساتھ رہنے سے اٹھنے بیٹھنے سے دین کو فائدہ ہے, ان سے ہی ان کو ہی اپنی فیملی سمجھنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں یہ یہاں اس ملک میں خصوصیت سے جو فیملیز رہتی ہیں ایک خاندان کے لوگ, وہ اتنے آزاد بےہدا ہر قسم کی جائز ناجائز امور میں انوالو ہونا, پرواہ نہیں کرنا شریعت کی, یہ سب چیزیں ہیں. اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی خاندان والوں کا ساتھ نہیں دو شریعت پہ جاؤ تو خاندان والے برے ہوتے ہیں, خاندان والوں کا ساتھ دو تو اللہ ناراض ہوتا ہے, ایسا سوچتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ان فیملی والوں کو اپنی جگہ رکھو کہ بھائی ماشاءاللہ خیر خیر سے ٹھیک ہے آپ, اس کے بعد میں اپنی دوستی کا سرکل ہی بدل لو, اپنے ملنے ملانے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے کا دل لگانے کا اپنا سرکل وہی ہونا چاہیے, اپنی اصل فیملی وہی ہونی چاہیے کہ جس سے ہم کو دین کی تقویت ملے, جو ہمارے مسلک و مزاج کے ہوں, جو ہمارے تھاٹ کے ہوں, جو ہمارے انداز زندگی کے ہوں, بس وہی فیملی سے اپنی فرینڈ شپ ڈیولپ کر لینی چاہیے. بلکہ میرے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کو کھیلنے کودنے کا سیٹ اپ بھی ایسے ہی کر لینا چاہیے, جو اپنے ہم مزاج ہم مسلک لوگ ہیں ان کے بچے ایک ایج کے جو ہیں, ان کی بچیاں ایک ایج کے جو ہیں, وہ ان کو ایک جگہ جمع کر لیا اور ان کے ساتھ میں کھلا لیا, ایک آدھ آدمی نگران بھی رہا اس میں تاکہ کوئی بےہودگی نہ کریں, ایک دوسرے سے کوئی نامناسب بات نہ سیکھیں, اور اس کے بعد اپنے گھر میں جائیں. بچوں کو بھی ان کی جگہ مل گئی, بچوں کو بھی ان کی جگہ مل گئی, بڑوں کو بھی ان کا سرکل مل گیا, کیونکہ آدمی مدنیت تباہ ہے, اکیلا رہنے سے وحشت کھا جاتا ہے, آدمی مدنیت تباہ ہے, اکیلا نہیں رہ سکتا, اس کو کچھ چاہیے جس سے وہ بے تکلف ہو, جس کو اپنے دل کی بات بولے, جسے ہنسے بولے, جس طرح جس ٹینشن ہو گیا تو اس کے سامنے بول کے اپنے کو ہلکا کرے, اٹھنے بیٹھنے میں ساتھ ہو, کہیں جانے آنے میں ساتھ ہو, سفر حضر میں ساتھ ہو. آدمی کو دل لگانے کے لیے آدمی چاہیے, ایسے عورت کو دل لگانے کے لیے عورت چاہیے. بعض لوگ اس کی فکر نہیں رکھتے, خود بھی ٹائم نہیں دے رہے بیوی کو اور اس کو کسی سے ملنے بھی نہیں دے رہے, بات کرنے بھی نہیں دے رہے, نہیں کہ کوئی فون نہیں ہوگا, معلوم ہے کہ فونوں میں گڑبڑ ہے, یہ ہے وہ ہے, بے احتیاطی ہے, فون نہیں ہوگا, پرانی سہیلی کے پاس فون نہیں کرنا, کہیں نہیں کرنا, وہ ٹھیک ہے فون نہیں کیا اس نے, کہیں جانا بھی نہیں, وہ ٹھیک ہے نہیں جا رہی ہم, آپ کچھ آپ کو چلے گئے, اب صبح سے شام تک کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, انہیں بولتے ٹی وی تو بھی لا کے رکھو, اب بولتے وہ حرام ہے وہ میں نہیں لاتا, اب انہیں پکاتی 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 اندر پیٹ پہ اپنے, اور پھر ایسا بھڑاس نکالتی ہے جس کی کوئی حد نہیں, پھر اس وقت میاں کو 14 طبق روشن میں جاتے ہیں. وہ مسئلہ ظاہر ہے کہ مدنی تباہ ہے آدمی, وحشت ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں کے پاس ایسا سرکل نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیویوں کو خود ٹائم دے, ان سے دل جوئی کریں, ان کا دل لگائیں, ان کے ساتھ جائیں آئیں, گروسری کو ساتھ لے کے چلے گئے، کبھی ٹہلنے کو ساتھ لے کے چلے گئے، ایسے موقع پر جہاں کوئی بےحودگی نہ ہو، بچوں کے کھلانے کے واسطے ان کے عمر کے بچے جو مناسب ہیں ان کے ساتھ ان کا جوڑ بٹھا دیا کھیلنے کے لیے، ایسا زندگی ایسے صحیح ہوا کرتی ہے. اور جو لوگ ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے ان کے بچے خراب ہوتے تھے. ہم تو بڑے نیک ہیں، ہمارے ماں باپ بڑے نیک تھے، ہم تو اچھے خاندان کے شریف لوگ ہیں، پتا نہیں ہمارے بچے سے بےہودہ کیوں ہو جا رہے. تم نے چھوڑا ہی ہوا ہے ان کو بےہودہ میں، تو بےہودہ تو ہو جائیں گے. تو یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، مگر دھیان دینا پڑتا ہے ان چیزوں پہ. فرمایا کہ شروع شروع میں جو اللہ اللہ کرنے والا ہوتا ہے میں اس کے پاس جاتا تھا، شروع میں جو اللہ اللہ کرنے والا ہوتا ہے میں اس کے پاس جاتا تھا، بہت جوش کا وقت تھا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور ذکر کرنا اور یہ اور وہ. حضاجی صاحب نے فرمایا کہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے جو بہت خطرناک ہے، اس وقت ہمت اور استقلال کی ضرورت ہے، اس وقت خودکشی کا بھی انسان ارادہ کر بیٹھتا ہے. بعض مرتبہ جوش ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، بشاشت ہوتی ہے، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، ایسا بھی کریں گے، ویسا بھی کریں گے، اور پھر وہ بستی کی کیفیت ہو. جب قبض طاری ہوتا ہے بندے پر، ایک گلٹی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، اور احساس محرومی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، مایوسی والے حالات نظر آتے ہیں، تو خودکشی تک کا ارادہ کرتا ہے بندہ. تو ہمت سے رہنا پڑتا ہے آدمی کو، تو یہ جوش بھی ہوتا ہے، ہوش بھی ہوتا ہے. فرمایا جو مسلمان ہو اور اللہ سے تعلق رکھتا ہو اس پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے. اس مسلمان سے کوئی کمال صادر ہو جائے تو کوئی تعجب نہ کرنا چاہیے. فرمایا کہ مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب مولانا دیوبندی بولتے تھے تو اسے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے تھے، کہ بڑوں کو بڑے پہچانتے ہیں، چھوٹوں کو چھوٹے. اولیاء متوسطین کو لوگوں نے پہچانا ہے اور کاملین کو لوگ نہیں پہچانتے. درمیانی قسم کے اولیاء پہچان میں آ جاتے، کامل اولیاء پہچان میں نہیں آتے. اسی طرح انبیاء کرام کو لوگوں نے کم پہچانا ہے. اولیاء کاملین کا تعلق بھی انبیاء کرام سے ہوتا ہے. انبیاء کرام کا عدم اخفاء باعث اخفاء ہو گیا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمانا کہ آؤ دوڑیں، کون آگے ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ آگے بڑھ گئی، دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. حضرت والا قطب الارشاد والتکوین نے فرمایا کہ میں حیران تھا کہ حضور کا حجرا چھوٹا تھا، یہ دوڑنا کیسے ہوا. آخر مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ حدیث مل گئی کہ یہ واقعہ سفر میں ہوا. لوگوں سے فرما دیا ہوگا کہ ادھر نہ دیکھنا. یہ بھی ممکن ہے کہ قافلے سے دور یہ واقعہ پیش آیا ہو. فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ محدث سے زیادہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تھے. امام ابو یوسف کی شان مجتہدانہ تھی. مولانا گنگوی رحمۃ اللہ علیہ سوال کرنے والے کو بہت مختصر جواب دیتے تھے، اور مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوال کرنے والے کو بہت تفصیلی جواب دیتے تھے. یہ بزرگوں کی علماء کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کوئی ایسا ہوتا ہے کوئی ویسا ہوتا ہے، یہ بھی ایک چیز ہے وہ بھی ایک چیز ہے. کسی صاحب کے خط میں اوراد اور وظائف کا ذکر تھا کہ فلاں سورے کے پڑھنے سے الٹا اثر ہوا، کچھ بھی فائدہ نہ ہوا. خط کو پڑھ کر حضرت والا نے فرمایا کہ صاحب خط اپنے آپ کو مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی کے مریدوں سے شمار کرتے ہیں، لیکن حال یہ ہے. حضرت والا نے ان دو تین صفحوں کے لمبے چوڑے خط کا جواب صرف ایک شعر میں دیا. فرمایا کہ ماں قصہ سکندر و از ماں قصہ سکندر و دارا نخواندہم، ماں قصہ سکندر و دارا نخواندہم، ازما بجود حکایت مہر و وفا مپوس. ہم نے سکندر اور دارا کے قصے نہیں پڑھے ہیں، ہم سے سوائے وفاداری اور محبت کی قصوں کی اور کچھ نہ پوچھو. بس اللہ کا نام پوچھو، اللہ کی بات پوچھو، اللہ کی موافقت پوچھو. فرمایا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کسی خاص کمال میں دوسروں سے زیادہ سمجھے، یہ جائز ہے، کبر میں داخل نہیں. ایک ہوتی ہے فضیلت اور ایک ہوتا ہے کمال. کمالات میں یہ ہے کہ جو شعبے ہیں زندگی کے، ان میں جس کو جتنا ہنر حاصل ہے وہ اتنا کمال والا ہے، اور وہ یہ کہے کہ یہ کمال میرے میں ہے، یہ آپ میں نہیں ہے، یہ میرے میں ہے فلاں میں نہیں ہے، یہ کبر میں شمار نہیں ہوتا. مثلا کوئی انٹرنیٹ کا کمپیوٹر کا ماہر ہے، وہ دوسروں سے کہے کہ بھائی اس میں مہارت مجھے زیادہ ہے آپ سے، تو یہ کبر میں داخل نہیں. کوئی آدمی عمارت کے اندر ماہر ہے، کوئی علاج معالجے میں ماہر ہے، تو یہ جو یہ کمالات ہوتے ہیں، ان کمالات میں دوسرے سے اپنے کو سمجھنا کہ مجھے زیادہ یہ کمال آتا ہے اس کے مقابلے میں، یہ کبر نہیں ہے. لیکن دوسروں سے افضل اور احسن سمجھے، یہ کبر ہے اور حرام ہے. جس کے اندر یہ کمال نہیں ہے انہیں افضل بھی تھوڑا ہی ہو جائے گا، اس سے افضل تھوڑا ہی ہو جائے گا. ایک آدمی ایسا ہے جو فرض کرو جس کو کمپیوٹر میں، انجینئرنگ میں، الیکٹریشن میں، دوسری چیزوں میں، کسی اور چیز میں کمال حاصل ہے. دوسرا ایسا ہے جس کو ان چیزوں میں کوئی کمال حاصل نہیں ہے، مگر انہیں فضیلت والا اس کو بولتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہو، جو اللہ کے یہاں مقرب ہو، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو افضل سمجھنا اپنے کو دوسرے سے، یہ کبر ہے. اکمل سمجھنا، یہ کبر نہیں ہے. ایک آدمی حافظ ہے، ایک آدمی حافظ نہیں ہے، وہ کہ تو حافظ نہیں ہے میں حافظ ہوں، یہ کبر تھوڑا ہی ہے. مگر یہ کہنا کہ میں چونکہ حافظ ہوں اس لیے تیرے سے افضل ہوں اللہ کے پاس، یہ کبر ہے. کیونکہ حافظ ہو کر بھی بادہ مردود ہو سکتا ہے، حافظ نہیں ہو کر بھی بادہ محبوب ہو سکتا ہے. وہ حافظ نہیں ہے مگر دین پر عمل کرتا ہے، یہ حافظ ہے مگر دین پر عمل نہیں کرتا. تو جو دین پر عمل کرنے والا ہے وہ اصل قرآن پہ عمل کر رہا ہے، جو عمل نہیں کر رہا دین پر وہ قرآن تو یاد ہے اس کو مگر عمل نہیں ہو رہا اس کا، انہیں افضل کہاں سے ہو جائیں گے.